سیدی مرشدی محبی و محبوبی حضرت بالا رحمۃ اللہ علیہ کا عبادت ہے، روزہ اور ترک معصیت اس کا نام ہے۔ عبادت 1988 اپریل 1988 میں ہوا، جمعے کے دن کا وعدہ ہے۔ رمضان مبارک میں حضرت بالا کا عبادت ہوا، اس میں سے کچھ حصہ پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ روزہ اور ترک معصیت۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد، حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزہ اسی طرح فرض فرمایا ہے جس طرح پہلی امتوں پر فرض تھا۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، یہ چند دن ہوتے ہیں جن کو تم انگلیوں پر گن لیتے ہو، اور ایک دن آتا ہے کہ معلوم ہوا چاند نظر آ گیا۔ لیکن رمضان شریف کے روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھنا نہیں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ متقی کس طرح بناتا ہے؟ انسان کی فطرت گناہ کی طرف مائل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رمضان میں حلال نعمتوں سے بھی روک دیا۔ بتائیے کھانا پینا حلال ہے یا نہیں؟ لیکن رمضان مبارک میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حلال نعمتوں کو بھی حرام فرما دیا، تاکہ جب اللہ کے حکم کی وجہ سے حلال سے بچنے کی مشق ہو جائے گی تو حرام سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ جب حلال سے بچنے کی قوت پیدا ہو جائے گی تو رمضان کے بعد حرام سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن وہ شخص انتہائی ظالم ہے جس کے پیٹ میں کوئی غذا اور چارہ نہیں ہے، پھر بھی وہ بیچارہ اچھل رہا ہے۔ یوپی میں مثل مشہور تھی، جب پیٹ میں بڑا چارہ تو اچھلنے لگا بیچارہ۔ تو وہ انسان انتہائی ظالم ہے کہ پیٹ خالی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، زبان خشک ہے، کمزوری محسوس ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی نامحرم عورتوں اور حسین لڑکوں سے اپنی نظر کی حفاظت نہیں کرتا۔ جو شخص اس مبارک مہینے میں بھی گناہوں سے نہیں بچتا، وہ اللہ کے انتہائی غضب کا مستحق ہوتا ہے۔ جیسے حرم کعبہ میں کوئی شخص اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرے، کعبہ بحیثیت مکان محترم ہے اور ماہ رمضان بحیثیت زمان محترم ہے، تو کوئی شخص، یعنی زمانے کے اعتبار سے رمضان محترم، تو کوئی شخص حرم کعبہ میں بھی غیبت کرے، وہاں بھی ریڈیو سن رہا ہے اور ایک حاجی دوسرے حاجی سے کہتا ہے کہ دیکھو حاجی فلپس کا ریڈیو خریدا ہے، کیسا اچھا بج رہا ہے۔ یہ بات کعبہ شریف میں ہو رہی ہے، ایسے ہی کعبہ شریف میں عربوں یا انڈونیشیا کے کم عمر لڑکے آتے ہیں، اب بجائے کعبہ دیکھنے کے انہیں دیکھ رہے ہیں۔ دوستوں میں خصوصاً حاجیوں سے، حج اور عمرہ کرنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کعبہ شریف اللہ کا گھر ہے، جو شخص کعبے میں داخل ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے۔ جو شخص کسی کے مہمان کو ذلیل کرتا ہے تو میزبان کو کتنا غصہ آتا ہے، ایسے شخص کے لیے خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ خراب ہو جائے۔ اس لیے جو شخص حج کرنے جائے پہلے ہی سے تقویٰ سیکھ کر جائے، خوب اللہ والا بن کر جائے، کوشش کر کے اس بات کو سیکھے کہ وہاں کیسے رہنا ہے۔ اللہ کا گھر بڑا محترم مقام ہے، وہاں اللہ میزبان ہے، حاجی مہمان ہے۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ناظم آباد سے ایک دفعہ میرے ساتھ ایک صاحب حج پر گئے تھے، 50-60 برس کی درمیانی عمر ہوگی۔ ان سے میری بے تکلفی بھی تھی، بہت شریف سیدھے سادے بولے بھالے آدمی تھے۔ کہنے لگے مولانا صاحب، یہ انڈونیشیا کی 15-16 سال کی لڑکیاں جو سفید برقعوں میں بیٹھی ہیں، بالکل سفید کبوتریاں لگ رہی ہیں، ان کے چہروں پر بڑا نور معلوم ہوتا ہے، بڑی معصومیت، بڑا بھولا پن ہے۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ حاجی صاحب، آپ کیوں اپنا حج ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کعبہ شریف کا نور دیکھنے آئے ہیں یا کم عمر لڑکیوں کے چہرے کا نور دیکھنے آئے ہیں؟ تمہیں شیطان بہکا رہا ہے، نامحرم عورت کے چہرے کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے، اور یہ کہنا کہ ان کے چہرے پر نور برس رہا ہے تو آپ کعبے کی تجلیات دیکھنے آئے ہو یا نامحرموں کو؟ شیطان نے تمہیں کیسا چکر دیا؟ بعض لوگ بے پردہ عورتوں کو دیکھے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. کیسا معاشرہ ہے, کتنی بے حیائی ہے, کتنی بے حیائی پھیل رہی ہے. مولانا ذرا دیکھیے, دیکھ بھی رہے ہیں اور لاہور بھی پڑھ رہے ہیں. ایسا لاہور خود اس شخص پر لاہور پڑتا ہے. گناہ سے توبہ اور لاہور جب قبول ہے, جب انسان گناہ سے الگ ہو جائے. پہلی نظر بچاؤ اس کے بعد لاہور پڑھو, پہلے نظر بچاؤ اس کے بعد لاہور پڑھو اور استغفار کرو. بہرحال یہ مبارک مہینہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے ہمیں تقویٰ کی مشق کے لیے عطا فرمایا ہے, اور یہ نص قطعی ہے, یعنی ایسا نہیں کہ کسی نے کوئی باریک نقطہ نکال دیا ہو, یہ بہت ہی جلی نقطہ ہے, یعنی واضح نقطہ ہے. اس آیت نے نص قطعی سے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالی نے رمضان کے روزوں اور تراویح کو اس مبارک مہینے میں ہمیں متقی بنانے کے لیے نازل فرمایا ہے. اسی لیے دن کا روزہ اور رات میں قرآن سننا, قیامت کے دن ان دونوں کو اللہ تعالی حق شفاعت عطا فرمائیں گے. روزہ کہے گا کہ اے اللہ, اس شخص نے آپ کی خاطر دن بھر کھانا پینا نہیں کیا, آپ اس کو بخش دیجئے. اللہ اس کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے. اللہ اس کی شفاعت کی قبولیت, اللہ نے اس کی شفاعت کی قبولیت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل کر دی. تراویح یہ کہے گی کہ رات کو بھی سرکار پڑھتا تھا, قرآن سنتا تھا. قرآن کہے گا یا اللہ, خوب ڈٹ کر افطاری کرنے کے بعد اس کو نیند کا جھونکا آتا تھا, لیکن پھر بھی یہ کھڑے ہو کر قرآن شریف سنتا تھا, لہذا آپ میری شفاعت کو قبول فرمائیے, اس کو بخش دیجیے. روزہ اور تراویح میں قرآن کو سننا, یہ دونوں شفاعت کریں گے, اور اللہ کے ہاں ان کی شفاعت قبول ہے. اور 20 رکعت تراویح عورتوں پر بھی سنت موقعہ ہے, لیکن ان پر جماعت نہیں ہے. فقہا نے خواتین کی جماعت کو مکروہ تحریمی لکھا ہے, وہ اپنی الگ الگ 20 رکعت پڑھ لیں جتنا قرآن یاد ہو. اگر عورت قرآن کی حافظہ ہے تو تراویح میں اپنا قرآن پڑھ لے, اگر حافظہ نہیں ہے تو علم طرح قید یا کوئی بھی صورت پڑھ لے. تو اگر کوئی اہل اللہ کی صحبت نہ اٹھائے, اللہ سے ڈرنے والوں کے پاس نہ رہے, تو روزے میں بھوک سے مرتا رہے گا لیکن پھر بھی گناہ نہیں چھوڑے گا. لیکن اگر کوئی شخص اللہ والوں کے پاس رہتا ہے اور اس کی نیت اصلاح کی ہو, خالی وقت گزاری اور دل بہلانے کے لیے نہ ہو, تو اس کی اصلاح ہو جائے گی. بعض لوگوں کو شہر سے محبت طبعیہ ہو گئی, لیکن ان کو اپنی اصلاح کی فکر نہ تھی, وہ اللہ کے عذاب اور غضب سے نہیں ڈرے, تو ایسے لوگوں کی کبھی اصلاح نہیں ہوگی, کیونکہ آخرت نیت سے ملتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ خانقاہوں میں تمام عمر گزار دیتے ہیں, مگر جیسے کندہ ناتراش تھے ویسے ہی رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی نیت اصلاح کی نہیں ہوتی, لہذا حق اصلاح ادا نہیں کرتے, شیخ کو اپنے حالات نہیں بتاتے, چھپ چھپ کر جو گناہ چاہتے ہیں کر لیتے ہیں. یہ بتاؤ کہ ایک آدمی ساری زندگی ڈاکٹر کے پاس رہتا ہے, ڈاکٹر کے ساتھ چائے بھی پیتا ہے, دوستی بھی ہے, ڈاکٹر کے سر میں تیل کی مالش بھی کرتا ہے, رات دن ڈاکٹر سے دوستی رکھتا ہے, ڈاکٹر بھی اس کو بہت مانتا ہے, جو کچھ بریانی کباب ڈاکٹر کھاتا ہے اس سے بھی کہتا ہے کہ آؤ بھائی تم تو ہمارے دوست ہو. لیکن یہ ظالم جو دوستی کر رہا ہے, ڈاکٹر سے اپنا مرض نہیں بیان کرتا, یہ نہیں کہتا کہ میرے پیٹ میں درد ہے, مجھے پیچش لگی ہوئی ہے, میرے پیٹ میں بار بار مروڑ اٹھتے ہیں, اور میں روزانہ دن رات میں 10 دفعہ بیت الخلا جاتا ہوں, یہ سب نہیں بتاتا. سوچتا ہے کہ اگر بتا دوں گا تو کہیں ڈاکٹر مجھے کھچڑی کھلانا نہ شروع کر دے, میرے کباب نہ بند کر دے, پھر یہ مجھ سے پرہیز کرائے گا اور مجھے کڑوی دوا بھی کھانی پڑے گی. تو اس شخص کا کیا حال ہوگا؟ کیا ڈاکٹر کی دوستی سے اس کی بیماری اچھی ہو جائے گی؟ ڈاکٹر کا بیٹا, ڈاکٹر کا سگا بھائی بھی اب اگر اپنا مرض بیان نہ کرے گا تو ساری عمر مریض ہی رہے گا. ایسے ہی اگر کوئی شخص کسی ولی اللہ کے پاس, شیخ کے پاس ساری زندگی رہے اور گناہ کو اوڑھنا بچھونا بنائے رکھے, تو اس شخص کا کیا حال ہوگا؟ اس پر تو دگنا مقدمہ چلے گا کہ رات دن اللہ کے ذکر کے ماحول میں, ہماری یاد کے ماحول میں بھی تم نے اپنی اصلاح نہ کرائی. تو دوستو ذرا فکر کیجئے, اصل میں انسان ہمت ہی نہیں کرتا، اگر وہ ہمت کر لے تو اللہ تعالیٰ نے اسے وہ طاقت دی ہے کہ اگر ابھی ارادہ اور ہمت کر لے کہ مجھے پیدل لاہور جانا ہے تو وہ پیدل لاہور پہنچ جائے گا، اگر ابھی ارادہ کر لے کہ مجھے کسی عورت کو نہیں دیکھنا ہے چاہے جان نکل جائے اور حرام نظر سے بچنا ہے تو مجال نہیں کہ اس خود کی ایک نظر بھی خراب ہو جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے زنا العین النظر، نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے، یہ جو سڑکوں پر عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں ان پر نظر مت ڈالو، یہ آنکھوں کا زنا ہے، اور ان کی گفتگو کو ریڈیو اور خبروں پر مت سنو، اس کا چبا چبا کر بولنا اور تمہارا مزے لے لے کر سننا، ان سے باتیں کر کے مزے لینا، یہ کانوں کا زنا ہے۔ وزن لسانی المنطق، زبان کا زنا یہ ہے کہ بھابھی سے، ماموں کی بیٹی، چچا کی بیٹی، خالہ کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی سے باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ لڑا رہے ہیں، خیر و عافیت کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کی ہے کہ نامحرم عورتوں سے نفسانی مذاق اور ان سے گپ شپ لڑانا زبان کا زنا ہے۔ میرے شیخ مولانا شاہ ربیع الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے بھائی کے پاس گیا، بھائی نے حضرت سے اصلاحی تعلق قائم کر لیا تھا، حضرت نے اس کو بتایا تھا کہ بھابھی سے پردہ ہے، جب تمہارا بھائی آیا کرے تو اپنی بیوی کو اس کے سامنے نہ آنے دیا کرو، تو اس نے اپنے شیخ کے مشورے کے مطابق اور شریعت کا حکم سمجھ کر اپنے بھائی کو اندر اپنی بیوی کے پاس جانے نہیں دیا، وہ اندر گزرا جا رہا تھا جیسا کہ پہلے اس کی عادت تھی، تو اس نے کہا کہ بھائی صاحب ذرا ٹھہر جائیے، آج میں آپ کا کھانا باہر ہی لے آؤں گا، آپ اندر نہ جائیے۔ اس نے کہا کہ کیوں، میں اپنی بھابھی سے بات نہیں کروں گا؟ اس نے کہا نہیں، شریعت منع کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جب وہ باہر کھانا لایا تو اس کے بھائی نے کھانا ہی نہیں کھایا اور ناراض ہو کر چلا گیا کہ تم نے ہمیں بھائی کہا کہاں سمجھا، تم نے تو ہمیں اجنبی سمجھ کر جیسے کوئی غیر آتا ہے اس طرح باہر کھانا لائے، میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جب وہ اٹھ کر گیا تو بھائی بھی اس کو منانے کے لیے پیچھے پیچھے بھاگا مگر وہ نہیں آیا۔ کچھ عرصے بعد میرے شیخ دامت برکاتہ وہاں تشریف لائے تو اس نے حضرت کو سارا قصہ سنایا، حضرت نے اس کے بھائی کو بلوایا اور دریافت فرمایا کہ تم وہاں کس سے ملنے گئے تھے، بھابھی سے یا بھائی سے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے بھائی سے ملنے گیا تھا۔ تو حضرت نے پوچھا کہ پھر بھائی سے ملاقات ہوئی یا نہیں؟ کہا بھائی سے تو ملاقات ہو گئی۔ پوچھا کہ بھائی نے کچھ کھانا پینا چائے پانی پوچھا؟ کہا ہاں کھانا بھی لائے تھے۔ تو کہا کہ پھر تم ناراض کیوں ہو؟ اب وہ خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ تب حضرت والا نے فرمایا کہ اب تمہارے نفس کا مرض ظاہر ہو گیا کہ تم بھابھی سے ملنے گئے تھے، جس کے نہ ملنے سے تم بے چین ہو گئے، اللہ کے غضب سے ڈرو اور اپنے اس مرض کا علاج کراؤ، ایک شخص تم کو اپنی بیوی نہیں دکھاتا تو تم اس سے ناراض ہوتے ہو، یہ تمہاری شرافت ہے، اگر کوئی اپنی بیوی نہ دکھائے تو تم اس سے ناراض ہو کر بھاگے جا رہے ہو، شرم نہیں آتی تم کو؟ جب اس کا مرض پکڑا گیا پھر اس کی بات سمجھ میں آ گئی اور اس نے معافی مانگی کہ بھائی صاحب مجھے معاف کر دو، میں تو آپ جی سے ملنے آتا ہوں، بھائی تو میرے آپ ہیں، بھابھی سے تو شریعت میں پردہ واجب ہے۔ کسی نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عورت اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کرے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا بھائی تو موت ہے، موت، یعنی اس سے تو انتہائی احتیاط کرنی چاہیے۔ تو خیر اس وقت یہ بات درمیان میں آ گئی، میں عرض کر رہا تھا کہ اگر تقویٰ کے ساتھ رمضان کا مہینہ گزرے گا، گانا سننے سے احتیاط، سڑکوں پر جائیں تو آنکھوں کی حفاظت، زبان سے کسی کی غیبت اور برائی نہ کیجیے، جتنا ہو سکے تلاوت کریں، تو جس کا رمضان اچھا گزرے گا اس کی برکت سے انشاءاللہ اس کا سارا سال اسی طرح اچھا اور تقویٰ کے ساتھ گزرے گا۔ اب اس مہینے میں کون کون سے اعمال کی فضیلت زیادہ ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مبارک مہینے میں چار عمل زیادہ کرنے چاہیے۔ نمبر ایک، لا الہ الا اللہ کی کثرت۔ نمبر دو، استغفار کی کثرت۔ نمبر تین، جنت کا سوال۔ اور نمبر چار، دو دفعہ پناہ مانگنا۔ نیز اس ماہ میں فضول گپ شپ سے بھی احتیاط کریں، بس ضرورت کی گفتگو کیجیے، ورنہ چاہے آرام سے سوتے رہیں لیکن فضول گفتگو نہ کریں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رمضان میں کئی سو آدمی اعتکاف کرتے تھے، بمبئی مدراس دور دور سے آتے تھے، ہمارے شیخ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کی تشریف لے جاتے تھے تو شیخ کا معمول کیا تھا، فرماتے تھے کہ بھائی خوب سو اور پیٹ بھر کر کھاؤ، لیکن اگر کوئی کسی سے بلا ضرورت بات کرتا نظر آئے گا تو پھر میں اس کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دوں گا، غیر ضروری باتیں کرنے سے دل کا نور چلا جاتا ہے، تو اس بات کی اتنی احتیاط کرتے تھے۔ لہٰذا اس مبارک مہینے میں تقویٰ کی مشق کر لیجئے، اور اگر اس مبارک مہینے میں تقویٰ کی ایک صورت اور بھی اختیار کر لی جائے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں روزانہ تھوڑی دیر بیٹھ لیا جائے، کونوا مع الصادقین، اس آیت پر عمل کی برکت سے بھی اس کو تقویٰ حاصل ہوگا، لیکن شرط وہی نیت ہے، اللہ والوں کے پاس جانے میں یہ نیت ہو کہ مجھے اللہ کا خوف بھی حاصل ہو اور میری روحانی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں، میں اللہ کے غضب کے کاموں کو اختیار نہ کروں چاہے جان رہے یا نہ رہے۔ مومن جب تک جان دینے کی نیت نہیں کرتا اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کو شیطان یہی تو ڈراتا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو پریشان رہو گے، دل میں بے چینی رہے گی، دل تڑپتا رہے گا۔ ارے دل تڑپتا ہے تو تڑپنے دو۔ اس تڑپنے پر شیخ سعدی شیرازی کا ایک شعر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا، خوشا وقت شورید گانے غمش، اگر ریش بینن تو گر مرحمش، ریش مانی زخم، اللہ کے راستے کے غم اٹھانے والے کیا مبارک وقت ان کا گزرتا ہے، اگر زخم دیکھتے ہیں تو بھی شکر ادا کرتے ہیں اور اگر مرہم پاتے ہیں تو بھی شکر ادا کرتے ہیں، دمادم شراب علم درکشن، وگر تلخ بینند دم درکشن، اللہ والے ہر وقت رنج کی شراب پیتے ہیں، اگر اسے تلخ دیکھتے ہیں تو بھی شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے مرہم بھی پاتے ہیں، یعنی اللہ کے راستے کی تکلیف اٹھاتے ہیں مگر بالکل خاموش رہتے ہیں۔ لیکن دوستو حکیم الامت نے قسم اٹھائی ہے کہ خدا کی قسم جو گناہ سے بچنے کے لیے تکلیفیں اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اتنی لذت اتنی مٹھاس دیتا ہے کہ اگر بادشاہوں کو اس کی خبر مل جائے تو وہ ہمارے اوپر تلواریں لے کر دوڑ پڑیں، لیکن یہ لذت ہمیں دے کے تلواریں لے کر دوڑ پڑیں کہ یہ لذت ہمیں دے دو، بس چند دن کی مشقت اور مجاہدے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمان کی ایسی مٹھاس عطا فرماتے ہیں کہ بادشاہوں کو اس کی لذت کا پتہ نہیں ہوتا۔ آج کوئی تو بات تھی کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دہلی کی جامع مسجد میں جمعے کے دن سلاطین مغلیہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، دل دارم جواہر پا رہے عشقت تحویلش، کہ دارت زیر گردوں میر سامانے کے من دارم، اے مغل بادشاہو اور تخت تاج کے مالک کو شاہ ولی اللہ اپنے سینے میں ایک دل رکھتا ہے، اس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے کچھ جواہرات ہیں، تم تخت و تاج دنیا میں چھوڑ کر قبروں میں خالی کفن لپیٹ کر لیٹ جاؤ گے، اور شاہ ولی اللہ دہلوی جب اللہ کے پاس جائے گا اس کے سینے میں جو دل ہے اور دل میں اللہ کی محبت کے جو موتی اور جواہرات ہیں وہ اللہ کے پاس ان کو ساتھ لے کر آ جائے گا۔ دوستو انسان کی قیمت بنگلے کار اور کوٹیوں سے نہیں ہے، اس کے کاروبار سونے چاندی اور نوٹوں کی کٹیوں سے نہیں ہے، اس کے شامی کباب اور کھانے سے نہیں ہے، اس کے شاندار کپڑوں اور بڑی بڑی کاروں میں گھومنے سے نہیں ہے، انسان کی قیمت اللہ کی رضا سے ہے۔ ایک غلام جس سے مالک ناراض ہے وہ کار میں پھر رہا ہے جبکہ اس کا مالک طاقت والا بھی ہے تو وہ غلام ہر وقت خطرے میں ہے، کسی بھی وقت اس کو ڈنڈے لگ جائیں گے، خدا سے بڑھ کر کس کی طاقت ہے؟ ایک شخص خدا کو ناراض کیے ہوئے شاندار کار پر جا رہا ہے، بینک بیلنس اور بنگلے بنوا کر بڑا خوش ہے، لیکن نہ نماز ہے نہ روزہ، بقول جج اکبر الہ آبادی، نہ نماز ہے نہ روزہ، نہ زکات ہے نہ حج، تو پھر اس کی کیا خوشی ہو، کوئی جنٹ ہے کوئی جج۔ اور فرمایا، نہیں سیکھا انہوں نے دین، رہ کر شہر کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں۔ کیسا شعر ہے بھائی، یہ اکبر گریجویٹ ہے، لہذا ہم یہ نہ کہنا کہ مولانا لوگ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، یہ آپ ہی کی برادری کے آدمی ہیں، انگریزی کان سے جج تھے لیکن شعر سے اصلاح کر رہے ہیں۔ انہی کا ایک اور شعر ہے، نہ کتابوں سے نہ باغوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اس شعر کو حکیم الامت نے جگہ جگہ بیان فرمایا ہے۔ تو دوستو، جس کو شیطان ہی کہہ کر ڈراتا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو تمہاری جان ختم ہو جائے گی، تو حکیم الامت غالب کا ایک شعر اپنے وعظوں میں پیش کرتے ہیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بھائی اگر جان اللہ کو دے دی تو جان تو اللہ ہی نے دی تھی، تو کیا کمال کیا، جان دے کر بھی اللہ کی محبت کا حق ادا نہیں ہوا۔ یہ خدا کا راستہ ہے، یہ زنانہ پن سے طے نہیں ہوتا، چوڑیاں پہننے سے طے نہیں ہوتا، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ مردوں کا راستہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ہمارے راستے کے جو مرد ہیں ان کو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی تجارت ہم سے غافل نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں قیامت کے دن سے، جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ اسی لیے مولانا رومی فرماتے ہیں، ہی قبر بردار و مردانہ جزن، چون علی واہی درے خیبر شکن، اے چوڑیاں پہننے والوں، اے زنانہ لباس اور زنانہ ہمتوں کے اندر مبتلا لوگو، تم ہر وقت گناہ کرنے کے بہانے تلاش کرتے ہو کہ کیا کریں صاحب، دل مجبور ہو گیا، دل پریشان کر رہا تھا اس لیے گناہ کر لیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ یہ مردانہ حرکت نہیں ہے، یہ زنانہ حرکت ہے، لہذا فرماتے ہیں کہ ارے ہتھیار اٹھا اور نفس پر مردانہ وار حملہ کر، سب کہیں جا کر یہ ظالم شکست کھاتا ہے۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کے قلعے کے دروازے پر حملہ کیا تھا، اسی طرح تم بھی اپنے نفس پر مردانہ وار حملہ کرو، بس بغیر ہمت کے کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حلم و کرم ہے جو موقع دے رہا ہے، ورنہ عذاب کی ایسی ایسی صورتیں نازل ہوتی ہیں اور ایسے ایسے اسباب پیدا ہوتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ جب نافرمانی کرنے پر عذاب آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اوہو، بلڈ کینسر ہو گیا، گردے میں پتھری پڑ گئی، اب چیخ رہے ہیں کہ پیشاب نہیں اتر رہا۔ تو یہ اللہ کا حلم و کرم ہے جو ہمیں موقع دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ اب توبہ کر لے۔ جلدی پکڑ نہ ہونے سے آپ یہ نہ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی معاملہ نہیں، چلو ایسے ہی کرتے رہو، گناہ کرتے رہو اور گناہ پکاتے رہو۔ دوستوں، میں کہتا ہوں کہ اللہ کو ناراض نہ کرو، اس معاملے میں اپنے بزرگوں کی نقل کرو۔ حکیم الامت مولانا تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر دوزخ کا ڈنڈا نازی ہوتا، یعنی اگر بالفرض اللہ تعالیٰ دوزخ نازی پیدا کرتا، تو بھی اس کے لائق اور شریف بندوں کا یہی مقام تھا کہ اپنے مالک کو، جو ایسا محسن ہے کہ جس نے ہمارے لیے زمین و آسمان، سورج اور چاند بنائے، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہمیں کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اللہ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، تو رب تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ان کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے لائق بندے گناہ نہیں کرتے کہ کہیں ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے۔ دیکھو، شریف لڑکے اور شریف بیٹے کو باپ ڈنڈا نہیں مارتا، لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ چلو سنیما دیکھنے چلتے ہیں، اگرچہ تمہارے ابا نے سنیما دیکھنے سے منع کیا ہے، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یہاں ابا تھوڑی دیکھ رہے ہیں، بلکہ شریف لڑکا کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کو ناراض کرنا پسند نہیں کرتا۔ تو جو نیک لڑکا ماں باپ کو ناراض نہیں کرتا، اسے تو خدا کو اور زیادہ ناراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ماں باپ تو صرف متولی ہیں، اصل پالنے والا تو اللہ ہے۔ اگر ماں باپ کو خدا روزی نہ دے تو وہ کہاں سے کھلائیں گے؟ اس لیے دوستوں، شرافت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اپنے اللہ کو ناراض نہ کیا جائے۔ جن جن باتوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ان سے بچنے کی اللہ سے توفیق مانگے۔ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کمالات اشرفیہ میں گناہ چھوڑنے کے تین طریقے بیان کیے ہیں۔ نمبر ایک، گناہ چھوڑنے کی خود ہمت کیجیے۔ اگر آپ خود ہمت نہ کریں تو مسجد سے اٹھ کر گھر بھی نہیں جا سکتے، اگر آپ ہمت نہ کریں تو کھانا سامنے میں کھانا نہیں کھا سکتے، ایک لقمہ بھی اٹھا نہیں سکتے۔ تو ہمت کیجیے کہ یا اللہ، میں گناہ چھوڑنے کی ہمت کرتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں. نمبر دو، اللہ تعالیٰ سے ہمت کی درخواست کیجئے کہ اے خدا مجھے گناہ چھوڑنے کی توفیق اور ہمت عطا کر دیں، اس لوگڑی کو شیر بنا دیں. اور تیسرا نسخہ ہے کہ خاتان خدا سے دعا کی درخواست کیجئے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں سے درخواست کیجئے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہم جن جن بری باتوں میں مبتلا ہیں، جن بری عادتوں میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کمالات اشرفیہ میں یہ تین اعمال لکھے ہیں، ان تین اعمال کو یاد کر لیجئے، خود ہمت کیجئے، خدا تعالیٰ سے ہمت کی دعا کیجئے اور اللہ والوں سے ہمت کی دعا کی درخواست کیجئے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس مہینے کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو اس مہینے میں جتنی زیادہ عبادت کرے گا، تلاوت کرے گا، گناہ سے بچے گا، 11 مہینے اس کی خیریت سے گزریں گے. جتنا اچھا رمضان گزرے گا اتنا ہی اچھا سارا سال گزرے گا. اس لیے بہت ظالم ہے وہ شخص جو اس مہینے میں بھی اپنی نالائقی اور خباثت سے باز نہ آئے، جہاں ذرا موقع ملا مجال نہیں کہ چوک جائے، پھر اس کے رمضان میں کیا اثر ہوگا. اسی طرح جو حج بھی ہے اور عمرہ بھی ہے، لوگ ہر سال حج عمرہ کر رہے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے، حالانکہ اگر کوئی لاکھ بریانی پلاؤ کھلائے اس میں کیا طاقت آئے گی. اگر زہر بھی کھاتا ہے، ایک باکسنگ ماسٹر مثلا محمد علی قلعے کو 23 مرغیوں کا سوپ کھلاؤ، 22 انڈے کھلاؤ، مگر بازار سے تھوڑا سا زہر لا کر بھی کھلا دو تو وہ ساری باکسنگ بھول جائے گا. یہ جمال گوٹا یا جمال گوٹا کھلا دیں تو اتنے دست آئیں گے کہ ساری طاقت نکل جائے گی. ہم لوگ عبادت زیادہ کرتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے. اس لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن عبد الناس، اے ابو ہریرہ حرام سے بچ جاؤ تو قیامت کے دن سب سے زیادہ عبادت گزار شمار کیے جاؤ گے. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نانک واڑہ کراچی میں فرمایا، میں بھی موجود تھا، کہ جو شخص ایک گناہ سے توبہ کر لے تو وہ سینکڑوں تہجد سے افضل ہے. کیوں؟ کیونکہ تہجد کی نماز انعام دلاتی ہے اور گناہ سزا دلاتے ہیں، تو انعام لینے سے زیادہ ضروری سزا سے بچنا ہے. اگر کوئی فرض واجب اور سنت موقعہ ادا کرتا ہے مگر تہجد نہیں پڑھتا تو وہ کم از کم پاسنگ نمبر سے تو پاس ہو جائے گا، جنت تو چلا جائے گا، انعام نہ ملا نہ صحیح، مگر گناہ سے تو سزا کا اندیشہ ہے. پھر ہر گناہ سے اللہ کی دوری کی بدبختی نصیب ہوتی ہے، ہر گناہ اللہ سے دور کرتا ہے، ہر نیکی خدا سے قریب کرتی ہے. اس حیثیت سے بھی گناہ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم گناہ کر کے اللہ سے دور ہو جائیں گے. ہر گناہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا ہو اللہ سے دوری میں مبتلا کرتا ہے، اور ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی اللہ سے حضوری عطا کرتی ہے، اللہ سے قریب کرتی ہے. اس لیے یہی کہتا ہوں کہ جو اپنی جان پر رحم نہ کرے اس کی جان پر دوسرا کیا رحم کرے گا. لہذا اللہ تعالیٰ سے بار بار استغفار و توبہ کرے کہ یا اللہ میری شامت عمل کی وجہ سے اپنی نعمتوں کو مجھ سے نہ چھینیے. ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ حج کا ٹکٹ ملا، سیٹ بک تھی اور ایئرپورٹ پر گئے تو وہیں کوئی بیماری ہوئی اور لوٹ آئے، اللہ نے انہیں اپنے گھر نہیں آنے دیا. کیا وقت ہو گیا؟ ان شاء اللہ تعالی بقیہ حصہ کل پڑھیں گے اس کا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور جو روزے کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقویٰ روزہ اس لیے فرض کیا ہے کہ تاکہ ہم متقی ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے حقوق کی رعایت ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہم سب کو متقی کامل بنا دے اور اپنا پیارا اور مقبول بنا دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله على النبي الامي الكريم صلى الله. اچھا کل جو ہے اتوار ہے، اتوار کو ہماری مجلس عام دنوں میں 11:30 بجے دوپہر ہوتی تھی، اب رمضان شریف میں انشاءاللہ تعالی وہ تقریباً 1:30 بجے یا 1:35 بجے پر انشاءاللہ تعالی شروع کر دیں گے، کیونکہ یہاں 1:05 پہ نماز جماعت ہے، تو 1:30 سے 1:45 کے درمیان ایک 35 کے 40 تک بہت سے بہت انشاءاللہ مجلس شروع کر دیا کریں گے ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ مسلم وقت پر سننے کا اور جس کو آنا ہو آنے کا اہتمام کریں تاکہ کوئی حرج نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت نے یہی فرمایا تھا کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے, یہ زمانہ بھی مبارک ہے, اور ابھی وہ مضمون اس میں ابھی آیا نہیں جو پڑھ کے میں سنانا چاہ رہا تھا, وہ یہی ہے کہ اس زمانے کے اندر رمضان مبارک میں ڈبل انجن لگ جاتا ہے, کیونکہ رمضان کا مہینہ مبارک اور پھر صحبت میں اولیاء کی صحبت میں بیٹھنا یا اولیاء کے غلاموں کی صحبت میں بیٹھنا, تو اس سے جو ہے کہ تقویٰ کی, کیونکہ اللہ نے یہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, تقویٰ کا ایک ذریعہ کونوا مع الصادقین اولیاء اللہ کے ساتھ صحبت میں بیٹھنا, یہ بھی ذریعہ ہے. تو ڈبل انجن لگ گیا ہے کہ روزہ بھی رکھا تو اس کا بھی مقصد تقویٰ, اور صحبت میں آئے تو اس کا بھی مقصد تقویٰ, ڈبل انجن. حضرت نے فرمایا کہ ٹرین جب کوئٹہ جاتی ہے پہاڑی پہ چڑھتی ہے تو اس میں دو انجن لگائے جاتے ہیں, ڈبل انجن سے خوب طاقت آ جاتی ہے اور خوب چڑھائی چڑھ لیتی ہے, اللہ کا راستہ بھی پھر تیزی سے طے ہوتا ہے. کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مبارک اور اس کا مقصد تقویٰ اور صحبت اہل اللہ یا خدام اہل اللہ, اور یہ بھی ہے کہ یہاں ہر آنے والا اپنے کو سب سے کمتر سمجھے, میں بھی اپنے کو آنے والوں سے سب سے کمتر سمجھوں اور یہی سمجھوں کہ آنے والے اللہ کی محبت میں حاضر ہو رہے ہیں, تو اللہ کی محبت اور کلمے کا نور ان کے جو دلوں میں ہے وہ سب جمع ہو کر زیادہ ہو گیا, زیادہ ہو جاتا ہے تو فائدہ بڑھ جاتا ہے. تو جو آ سکتا ہے وہ اہتمام کرے, جیسے گرمی بھی ہے روزہ بھی ہے, لیکن کوئی چاہے تو ہمت کرے آ سکتا ہے, مگر یہ کہ جان کو مشقت میں نہ ڈالے, اگر نہیں آ سکتا تو کوئی بات نہیں, لیکن مجلس کو سننے کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ اس کو بھی وہ فائدہ مل جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.